السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد باري تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. صحیح مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے، اس جملے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مسلمان روزمرہ زندگی میں یہ جملہ کب اور کیسے استعمال کرتا ہے، اس جملے کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی. اور کیا آج اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس پناہ طلب کرنے کی نوعیت کیا ہے، اور ہماری زندگی میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ عربی میں لفظ ہے الاستعاذہ، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پناہ طلب کرنا. اور قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں پناہ مانگنا یا پناہ طلب کرنا کے الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں. چند بنیادی باتیں استعاذہ کے تعلق سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پناہ طلب کرنا یعنی استعاذہ عبادت ہے، اور جب عبادت کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی پناہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے. غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، ایسا عمل ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس بنیادی بات کو ہم نے ضرور سمجھنا ہے، اور اس موضوع پر یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب یہ شخص مسلمان نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے اس کے اسلام اور ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض الاسلام. نواقض الاسلام یہ وہ چیزیں ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اور ان نواقض الاسلام میں سب سے پہلے نمبر پر ہے الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات سے بھی پناہ مانگی ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ پناہ طلب کرنا عبادت ہے؟ کئی دلائل ہیں قرآن اور سنت میں جن میں فعل امر کے صیغے سے بھی یعنی حکم دیا گیا ہے کہ پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ سے, اور خبر کی صورت میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس آیت کریمہ میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بس جب اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں, کس سے؟ شیطان الرجیم سے. فَاسْتَعِذْ جو ہے یہ فعل ہے, امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے. اس قاعدے کو بھی یاد رکھ لیں. اور کئی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے, جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا, لیکن مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کثرت سے کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ظاہر اور باطنی فتنوں سے, وہ فتنے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں, میں ان سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات اس موضوع کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے تعلق سے, کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا عبادت ہے, اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کو صرف کر دینا شرک ہے, اور شرک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے. دوسری بات اس موضوع کے تعلق سے, استعاذہ سے مراد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس میں یا اس کے معنی میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یاد رکھیں استعاذہ بھی دعا کی ایک قسم ہے, لیکن یہ وہ دعا ہے جو دل سے مانگی جاتی ہے, دل عبادت ہے. صدق الالتجاء الى اللہ سبحانہ وتعالی مع صدق التوکل, اللہ تعالیٰ سے سچی التجا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنا. التجا کرنا اور بھروسہ کرنا, توکل کرنا, یہ دلی عبادات ہے, باطنی عبادات ہے, ان کا تعلق دل سے ہے. اور کوئی بھی انسان اس وقت کسی پہ بھروسہ کرتا ہے یقیناً, یا کسی سے التجا طلب کرتا ہے اپنے دل سے, جب وہ شدید کمزور ہوتا ہے, یا وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے, یا کسی متوقع شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اور استعاذہ میں, پناہ طلب کرنے میں یہی معنی موجود ہے. اس میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے پناہ طلب کرنے والا ضعیف اور کمزور, جو اپنے آپ کو شر سے محفوظ کرنا چاہتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ ذات جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے, اور تیسرے نمبر پہ وہ چیز جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. یہ تین چیزیں پناہ طلب کرنے میں موجود ہوتی ہیں. اب اس مثال میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پناہ طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس آیت کو تلاوت کرنے والا ہر مسلمان ہے کہ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تلاوت سے پہلے استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، یعنی شیطان رجیم کے شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ انسان اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادات میں سے ایک عبادت ہے، تو شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور فکر نہیں کرتے، بہت کم ہی مسلمان سمجھ کے پڑھتے ہیں. پڑھتے تو ہیں، وہ مسلمان جو پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہیں. اور سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، اکثر وہ بھی غافل ہو جاتے پڑھتے پڑھتے. آپ دیکھیں، ہم تو عجم ہیں، عربی سیکھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خود عرب ہیں، کیونکہ سارا معنی آتا ہے، اور جن کو آتا بھی ہے وہ بھی پڑھتے پڑھتے غفلت میں پڑ جاتے ہیں یا کسی سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام سے جڑا رہے، کہ اس کو پتہ ہے اس بندے کی کامیابی اللہ کے اس پاک کلام سے جڑی ہوئی ہے. جس نے اس پاک کلام کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیا، اب ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کے جال سے بچ جاتا ہے اور دنیا آخرت کامیابی حاصل کر لیتا ہے، بشرطے کہ صحیح سمجھا ہو اور صحیح عمل کیا ہو. الغرض، تو اس مثال میں پناہ طلب کرنے والا ہر مسلمان جو یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ کس سے طلب کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اعوذ باللہ کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ شیطان الرجیم سے. یہ تین چیزیں موجود ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں جہاں پر استعانہ کا لفظ یا اعوذ کا لفظ موجود ہے تو یہ تین چیزیں لازمی ہوں گی، مستعیذ جو پناہ طلب کر رہا ہے، مستعاذ بھی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ مستعاذ منہ جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں یہ تین مختلف ذاتیں ہیں. ایک ہے پناہ طلب کرنے والا، مسکین ہے، فقیر ہے، کمزور ہے، اور شر سے ڈرتا ہے، اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اور یہ ہے ہر وہ شخص یا ہر وہ ذات جو پناہ طلب کرتی ہے. دوسری وہ ذات جو عظیم ہے، جو کامل ہے، جو طاقتور ہے، جو شر سے محفوظ کرنے پر قدرت اور طاقت بھی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات کسی اور کی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس کی اپنی صفت ہے، شر پسند ہے. اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بدترین مخلوق ہے، وسوسہ کرتا ہے دل میں، خون میں دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا نافرمان ہے. اس کا زندگی کا مقصد، اس کے وجود کا مقصد صرف بندوں کو اپنے رب سے دور کرنا ہے، انہیں جہنم رشید کرنا ہے. انہیں ہے شیطان رجیم. تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے وہ لازماً عاجز ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، مسکین ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص غیر اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور وہ غیر اللہ، چاہے وہ درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا انس ہو یا اللہ کا کوئی ولی ہو یا نبی ہو، تو حقیقتاً اس پناہ مانگنے والے نے اس ذات یا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حق دے کر اسے اللہ کے برابر کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ عمل شرک ہے. یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے، پناہ کن چیزوں سے مانگی جاتی ہے؟ ایک لفظ میں کہیں تو ہر شر سے پناہ مانگی جاتی ہے. اجمالی طور پر ہر شر سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور اس کی دلیل ایک مکمل سورت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے، سورت الفلق. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شاہد کیا ہے اس عظیم سورت میں؟ من شر ما خلق. قل کہہ دے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الفلق، جو صبح کا رب ہے. جب صبح ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے کو چیرتے ہوئے سورج نکلتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے، فلق ہے. تو جو رب فلق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اور حکم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. کس چیز کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے، یعنی جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب ہم سورۃ الفلق پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. مخلوقات جتنی بھی ہیں، اور اگر کسی مخلوق میں کوئی شر موجود ہے، چاہے شر پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود ہو یا وہ خود شر پسندی پر اتر آیا ہو، ہر قسم کے شر سے یہ پناہ طلب کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شر سے محفوظ کر دے، ہر شر کرنے والے کے شر سے محفوظ کر دے، چاہے یہ شر کرنے والی مخلوق کوئی درندہ ہو، کوئی جانور ہو، کوئی مضر چیز ہو، شیطان ہو، جن میں سے یا انس میں سے، جو شیطان جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے. الغرض تو اس مسلمان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر ہر شر سے محفوظ کرنے کی دعا کی ہے اس استعاذہ سے. پھر آگے تفصیل ہے، بہت سارے شر موجود ہیں خصوصی طور پر ان چیزوں کے شر سے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، واضح ہے اس میں ہر چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ شر پسند مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. خالق کون ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ شر بھی پیدا کیا ہے. کیوں؟ آزمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. سبحان اللہ, رات کے اندھیرا, ظلمتوں کے شر سے, ہر ظلمت, ہر اندھیرے کے شر سے. کیونکہ اندھیرے میں جب نور کا خاتمہ ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان کسی مصیبت میں بھی کسی شر میں پڑ سکتا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, پھر اور تخصیص کر دی ہے, من شر النفاثات. نفاثات کہتے ہیں, نفس کہتے ہیں جھاڑ پھونک کو, نفس کرنا. نفاثات یہ جمع ہے, جمع مؤنث سالم ہے عربی میں, یعنی عورتوں کے لیے جمع ہے, یعنی پھونک مارنے والیاں عورتیں جو ہیں. فی العقد, عقدہ کہتے ہیں گرہ کو, اور عقد جمع ہے عقدہ کی, یعنی گروہ میں پھونک مارنے والیوں سے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جادو میں ملوث سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. جادو میں ملوث, آپ اگر پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں کہ جادوگروں کے پاس زیادہ عورتیں ہی جاتی ہیں, مرد کم جاتے ہیں. اور جادوگرنیاں جادوگر مردوں سے زیادہ ہے, اگرچہ لگتا الٹا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر زیادہ ہیں, سچ بات یہ ہے کہ جادوگرنیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جادو کی سب سے بدترین قسم وہ ہوتی ہے جس میں کسی چیز پر گرہ لگائی جاتی ہے اور اس میں پھونک ماری جاتی ہے. کوئی خاص طلاسم ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں شیاطین کو بلانے کے لیے, وہ ان یعنی کسی شخص کا بال لے لیا یا کوئی دھاگے لے لیے, انہیں گرہ بھی ڈالتے جاتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس میں شیاطین سے پناہ مانگی جاتی ہے. پھر وہ جو شیاطین ہیں وہ اس جادوگر کے سے یہ جادوگرنی کے ساتھ مل کے پھر نقصان پہنچاتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہاں پر کیونکہ جادو جو ہے وہ مہلک ہے اور جادو کا شر مستطیر ہے, جادو سے بیماری بھی واقع ہو سکتی ہے, جادو کے شر سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, پاگل پن بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آخر میں وہ من شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے شخص کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد بھی مہلک بیماری ہے, مہلک چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. تو اس صورت میں عمومی طور پر ہر شر سے پناہ ہے, اور خصوصی طور پر ان چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے. تو پناہ کی چیز سے طلب کی جاتی ہے, نمبر ایک, ہر شر سے, اور سورۃ العلق اس کے لیے کافی ہے. دوسرے نمبر پہ سورۃ الفلق, سورۃ الفلق اس کی دلیل ہے. میں بابا علق کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. سورۃ الفلق اس کی دلیل ہے کہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور دوسری قسم ہے مختلف چیزوں سے, جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور بعض صورتوں میں یا بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے. اس کی چند مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ شیطان کے شر سے, ابلیس کے شر سے, خصوصی طور پر اس کے وسوسے کے شر سے. کیونکہ جو شیاطین ہیں, شیاطین الجن کی بات میں کر رہا ہوں, وہ ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, موجود ہوتی ہیں, ہمارے بیچ میں بھی ہوتی ہیں. اور جب شیطان کہا, شیطان کا لفظ شطانہ سے لیا گیا ہے, اور شطانہ سے مراد اللہ تعالی کی رحمت سے دور. یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے, اور جو اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو تو اسے صرف شر متوقع ہو سکتا ہے, کبھی خیر متوقع ہو نہیں سکتا. اور اس کے لیے پوری سورت اللہ تعالی نازل فرمائی ہے, سورۃ الناس. ارشاد باری تعالی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں. لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا مالک. الہ الناس، لوگوں کا سچا معبود. کس چیز کے شر سے محفوظ ہونے کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے. وسوسہ کیسے کرتا ہے؟ یہ جو وسواس الخناس ہے، اور کہاں پر وسوسہ کرتا ہے؟ وسوسہ اس وقت کرتا ہے جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ دور ہو جاتا ہے، خناس ہو جاتا ہے. وسواس ہے اور خناس ہے. خناس پیچھے ہٹنے والا، وسواس آگے بڑھ کر وسوسہ کرنے والا. تو یہ ایسا شیطان ہے جو حرکت میں ہوتا ہے ہمیشہ، یا وسوسے دے رہا ہوتا ہے یا پیچھے انتظار کر رہا ہوتا ہے. وسوسہ کب کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کے تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جو اپنے آپ کو وسوسوں میں ڈالنا چاہتا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں خصوصی طور پر، تو پھر اللہ کا ذکر نہ کرے. اور کچھ عرصے کے بعد دیکھے گا کہ اس کی زندگی جو ہے وسوسے ہی بھری ہوئی ہے. اور جو اپنے آپ کو وسوسے کے شر سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دائمی طور پہ، اللہ کا ذکر میں مصروف ہے. گاڑی میں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگر خاموش ہے، کچھ نہیں کر رہے، تو شیطان وسوسہ کرتا ہے. آپ خود بھی دیکھتے ہیں آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے. ایسی بات ذہن میں آتی ہے جو کبھی آپ نے سوچی نہیں تھی، اگر یہ ہوگا اچھا، پھر وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں. شیطان یہی تو چاہتا ہے، اگر کچھ الگ ذکر نہیں کرتے تو وسوسہ ہے، اور اگر حرام کا ارتکاب کر دیتے ہو تو تمہارا ذہن حرام کی طرف، گانے بجا کی طرف چلا جاتا ہے، اور مزید دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تاکہ یہ دل جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اور نفر و غلاظت میں مزید بڑھتا جائے. الغرض، من شر الوسواس الخناس، وہ کہاں وسوسہ کرتا ہے؟ الذی، وہ جو شیطان ہے، یوسوس، وسوسہ کرتا رہتا ہے، فی، میں، کہاں؟ صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، یعنی سینے کے اندر جو دل ہیں اس میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. تو وسوسے کی جگہ یہ ہے، سینہ ہے، جس میں دل ہے. من الجنتی والناس، مفسرین دو معنی بیان کرتے ہیں، دونوں صحیح معنی ہیں. پہلا معنی ہے کہ شیاطین، الانس اور جن کے وسوسوں کے شر سے مجھے محفوظ کر دے یا اللہ تعالیٰ. کیونکہ شیاطین، جنتی، جن جو شیطان ہیں، اور دوسرے قسم کے شیطان انسی شیطان، جنی شیطان اور انسی شیطان، دونوں کے شر سے محفوظ کر دے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پناہ طلب کرنے والا جو ہے وہ انس میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے. نل جنتی والناس، الغرض، تو یہ پناہ طلب کرنا ہے شیطان کے وسوسے کے شر سے. اور کئی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس سے پہلے، یہ دو صورتیں جو ہیں، الفلق والناس، تقریباً ہم روزانہ 12 مرتبہ پڑھتے ہیں. جو 12 مرتبہ 24 گھنٹے میں اپنے رب سے پناہ طلب کرے، ان چیزوں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے جن کا ذکر ان دو صورتوں میں ہے، محفوظ ہوا کہ نہ ہوا، من شر ما خلق، ہر شر سے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر، من شر النفاثات فی العقد، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، ومن شر الوسواس الخناس. باقی بچا کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو خطرناک چیزیں ہیں وہ یہ چار ہیں، خصوصی طور پر. عمومی طور پر ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگ لی گئی. بارہ مرتبہ کیسے؟ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ مسنون ہے کہ سورت اخلاص فلق ناس پڑھنی ہے، مغرب فجر مغرب کے بعد تین مرتبہ، اور تین مرتبہ سونے سے پہلے گنتے ہیں کتنی ہیں، فجر کے بعد تین، ظہر کے بعد ایک، آپ گنتے جائیں کتنے ہوئے، عصر کے بعد ایک، مغرب کے بعد تین آٹھ، عشاء کے بعد ایک نو، اور سونے سے پہلے تین، کتنے ہوئے؟ جو بارہ مرتبہ اپنے رب سے پناہ طلب کرتا رہتا ہے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا وہ کیا؟ اس لیے یاد رکھیں، جادو کے شر سے، بد نظر کے شر سے، اور جن کے آسیب کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے یہ بہترین تحسین ہے. واللہ صبح شام کے اذکار اور نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، خصوصی طور پر جو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے، ہر نماز کے بعد پانچ منٹ دیکھ لیں، گھڑی نہیں لگتی، پانچ منٹ دیکھ لیں، ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں فرض نماز کے بعد، اور اپنے آپ کو ان خطرناک جو شرور ہیں ان سے محفوظ کر دیں، اور جس کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں گزرے گی یا گزرتی ہے وہ کیسا مسلمان ہے مجھے بتائے. یعنی صبح سے شام تک یہ شخص اپنے آپ کو رب کے حوالے کر رہا ہے، توحید عبادت کی بنیاد پر اپنے رب سے پناہ طلب کرتا رہتا ہے، ہر شر سے محفوظ ہونے کے لیے عمومی طور پر، اور ان شرور سے محفوظ ہونے کے لیے خصوصی طور پر. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب تشہد کو ہم پڑھتے ہیں، فرد نماز میں یا نفل نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں، تو تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد ایک مسنون دعا اور بھی ہے جس میں استعاذہ ہے. کون سی ہے؟ ومن اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر، واعوذ بک من فتنت المحیا والممات، واعوذ بک من شر فتنت المسیح الدجال. یہ اور شر ہیں جس میں عام شر بھی ہے، خاص شر بھی ہے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے خاص. من شر المحیا والممات، زندگی کے شر سے، جینے کے شر سے اور مرنے کے شر سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے، عام ہے. زندگی میں جو بھی شر ہے، اے اللہ میری زندگی میں جو بھی شر ہے مجھے اس شر سے محفوظ کر دے، دور کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. آپ دیکھیں کس عبادت مصروف ہیں آپ؟ نماز میں، جو اللہ تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد اور عبادات میں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. اب اس نماز میں تشہد میں آپ بیٹھے سر جھکا ہوا ہے، اپنے رب سے پناہ طلب کر رہے ہیں، جینے مرنے کے شر سے پناہ، یعنی میری زندگی خیر پر گزرے، اللہ تعالیٰ مجھے ہر شر سے دور کر دے. کب تک؟ مرتے دم تک میری موت بھی خیر پر ہو، اور مرنے موت کے وقت میں بھی کوئی شر میرے قریب نہ آئے. کیا چاہتے ہیں؟ اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح الدجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اب اس کے شر سے بھی محفوظ ہونے کے لیے تشہد میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور دن میں کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ 12 مرتبہ نہیں مانگتے. 5 فرض نمازیں ہیں, کتنی ہوئے؟ 5 فرض نماز ہیں تو کتنی ہوئے, کتنے مرتبہ پڑھیں گے تشہد میں؟ آخر تشہد میں 5 ہو گئے. سنن راتبہ کتنی ہے؟ جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا گھر بنا دیا جاتا ہے, 12. 5 اور 12 17 مرتبہ. وتر میں 18 ہو گئے. صلاۃ اللیل میں اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو 8 رکعت وہ کتنی ہو گئے؟ 26 ہو گئے. سبحان اللہ. صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں 2 رکعت کتنی ہو گئے؟ ضحیٰ 4 کی نماز کتنی ہو گئے؟ اگر 4 رکعت پڑھتے تو کتنی ہو گئے؟ 30 مرتبہ. 28 مرتبہ یا 30 مرتبہ آپ یہ دعا اپنے رب سے مانگتے ہیں, اپنے رب سے پناہ طلب کرتے ہیں 30 مرتبہ ایک دن میں. کیا اللہ تعالیٰ پناہ نہیں دے گا؟ سبحان اللہ. قبر سے, قبر کے عذاب سے کوئی ڈرتا نہیں ہے کیا؟ جہنم سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں کیا؟ جینے مرنے کے شر کے فتنے کے شر سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں کیا؟ مسیح الدجال کے شر فتنے کے شر سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں کیا؟ یہ دعا مانگتا کون تھا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے, یہ پناہ طلب کرتے تھے اپنے رب سے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ساری نماز مکمل نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت پڑھتے ہیں, 2 منٹ سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. بس ایک سر پہ نعوذ باللہ, جسے کہیں بھوت سوار ہے یا کوئی بوجھ سر سے اتار رہے, نعوذ باللہ, بس نماز کے اس بوجھ کو سر سے اتارنا ہے. بڑی تیزی, بڑی جلدی سے بس نماز پڑھ لی, الحمدللہ توفیق اس نے دی ہے, نماز کو پڑھ لی, بات تو درست ہے, لیکن کیا نماز کا حق ادا کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ میں اور صرف صلاۃ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ واقیم الصلاۃ, صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا, اقامت الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے. ہم سب اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, دوسروں کی طرح مت دیکھیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے, وہ بیچارہ نماز پڑھتے اس کو پتہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں, کیا میری نماز نبوی نماز ہے, کہ میں اقامت الصلاۃ کرتا ہوں یا صرف نماز پڑھنے والا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کہوں؟ جس نے ایک نماز چھوڑی بغیر عذر شرعی کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتویٰ ہے, کتنی خطرناک بات ہے. اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, جناب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نیوز چینل لگا ہوا ہے, ہاٹ خبر چل رہی ہے, ابھی جاتا ہوں مسجد, ابھی جاتا ہوں مسجد, وہ خبر نہیں ختم ہوئی, نماز پہلے ختم ہو گئی. اچھا گھر میں پڑھ لوں گا, جسے مسجد میں جانے سے روکا جس شیطان نے, وہ تمہیں گھر میں کہاں پڑھنے دے گا؟ دیکھتے دیکھتے نیند کا غلبہ ہو گیا, نیند آ گئی, پھر اٹھ گیا, ارے نماز چلی گئی ہے, اللہ غفور و رحیم ہے, بعد میں پڑھ لیں گے. بغیر عذر شرعی کے, یعنی بیمار نہیں ہے, اگر کچھ اب بیمار ہے, ہسپتال میں ہے, بے ہوش ہے, یا اس کا آپریشن ہو رہا ہے, اپنے ہوش میں نہیں ہے, نماز کا وقت آیا ہے, گزر گیا ہے, وہ قضا پڑھ لے, اس کے لیے معافی ہے. کسی اس کو دورہ پڑ گیا ہے, بے ہوش پڑا ہے, نماز کا وقت آیا ہے, وہ ہوش میں نماز کے وقت اندر نہیں آیا ہے, بعد میں ہوش آتا ہے, وہ معذور ہے. کسی اس کو چوٹیں لگی ہیں, ہسپتال میں ہے, انجیکشن لگ رہے ہیں, ڈرپ پہ لگی ہوئی ہیں, حرکت نہیں کر سکتا ہے, وہ شدید تکلیف شدید درد میں ہے, ایسا شخص قضا کر سکتا ہے. کوئی شخص, کسی کو نیند کا غلبہ ہو گیا ہے, الارم لگایا ہے فجر کی نماز کا, نہیں جاگ آئی، سوتا رہا، سورج نکلنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، اس کے پاس عذر شرعی ہے، سوتا رہا ہے. لیکن جس کا زندگی کا روز مرہ زندگی کا معمول بن چکا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے سورج نکلنے کے بعد، اس کے پاس کیا عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے؟ شخص جس نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، واللہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرنے کو ترستے ہیں، اللہ کی قسم، کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، صاف سجدے میں گرے ہوتے ہیں، دل سے آہ نکلتی ہے، کاش میں بھی سجدہ کرتا یا میں بھی سجدہ کر سکتا ہوتا. یہ صحت تندرستی ہمیشہ رہے گی کیا؟ جب وقت تھا، بعض لوگ رو پڑتے ہوئے کہتے ہیں جب سجدہ کرنے کا وقت تھا تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا، جب سجدہ کر سکتے تھے تو ہم نہیں کرتے تھے. آج جب سجدہ کرنے کی تمنا ہے، نماز تو پڑھتے الحمدللہ، اس رب کا بڑا کرم ہے کہ نماز کی توفیق ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. الغرض بہترین اور پیاری دعا ہے اپنے رب سے پناہ طلب کرنے کی تشہد میں، اور آخر میں وقت کافی گزر چکا ہے، صبح شام کے اذکار میں ایک بہت پیارا ذکر ہے اسی موضوع کے تعلق سے، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال. والله یہ دعائی کافی ہے، ایک ایک دعا میں نور ہے واللہ. یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، یعنی دو مرتبہ کم سے کم آپ یہ ذکر کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد جب اذکار پڑھتے ہیں آپ، جب نماز کے اذکار ختم ہو جائیں، پھر فجر کے اپنے اذکار ہیں مسنون، اور شام کے اذکار دو مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہم اے میرے سچے معبود، یا اللہ انی میں اعوذ بک، تیری پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. کس چیز سے؟ من الہم والحزن، ہم سے، غم سے، پریشانی سے، ہر قسم کے پریشانی سے، ہر قسم کے غم سے. کہ ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، آئے دن ہم کہتے ہیں میرے پاس مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں. ہم میں سے کوئی جو پریشان نہیں ہوتا، جب ضعیف ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، زندگی ساری ہماری اسی مسکینی میں ہی گزرتی ہے. جب پریشان ہے تو یہ دعا مسنون ہے. فجر صبح کے اذکار میں سے ایک ذکر، پیارا ذکر ہے، یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہر قسم کے ہم اور حزن سے، غم سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم پریشانی سے، اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، مجھے محفوظ کر دے. اعوذ بک من العجز والکسل، تو تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں عجز اور کسل سے. عاجزی ہے، عجز ہے، اور کسل ہے، سستی ہے، کاہلی ہے. اب دن آپ کا کیسے گزرے گا؟ سستی میں، کاہلی میں، عجز میں، بس پڑے رہنا ایک جگہ پہ، کوئی کام نہیں کرنا، کوئی عبادت نہیں کرنا، اس کے حلال کے لیے آگے نہیں بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں عجز سے اور کسل سے. واعوذ بک من الجبن والبخل، جبن بزدلی، بخل بخیلی. اللہ تعالیٰ تیرے پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے. مسلمان بہادر ہوتا ہے نا ہمیشہ، آج اکثریت بزدل کیوں ہیں؟ اب ذرا پناہ میں آتے نہیں ہیں. اگر صبح صبح یہ اپنا رب سے دعا مانگ لے تو بزدل دل سے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ سبحان اللہ. بخیلی، چند ریال کسی کو دیتے ہوئے ہاتھ کامتے بعض لوگوں کے، کیوں؟ مال سے دلی محبت ہے، گہری محبت ہے. دیکھیں مال سے محبت تو سب کو ہوتی ہے، لیکن مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے، اور سخی ہونے کے لیے، بہادر ہونے کے لیے صبح شام کے اذکار میں ذکر پڑھ لیں. وَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے قہر سے. سبحان اللہ. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں اور قرض بڑھتا رہتا ہے، ہم سب اس کو محفوظ فرمائے. دیکھ قرض لینے میں کوئی عیب نہیں ہے، دیکھ قرض لینے کی عادت اچھی نہیں ہے، بغیر وجہ کے قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو مقروض کرتے رہنا اچھی بات نہیں ہے. اور بعض لوگ قرض کی وجہ سے مغلوب ہو چکے ہیں. یہ مغلوب کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی آسائشیں ختم نہیں ہوتی، بیوی بچوں کے ناجائز خواہشات ختم نہیں ہوتی. اگر اپنے پاس نہیں ہے تو بیوی کہتے بھائی قرض لے لو، تمہارے دوست ہے فلان مالدار ہے، فلان دوست تمہارا اس کی اتنی سیلری اتنی پیسے والا ہے، اس کے پاس اتنی انکم ہے، لے لو، اسے کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں دے دینا. اور وہ بیچارہ اس اعتبار سے بیچارہ ہے کہ بیچارہ بیوی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، آئے دن ناجائز خواہشات مانتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قرض کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، مغلوب ہو جاتا ہے یہ شخص. کوئی خلاصی کا راستہ ہے؟ ہے. پہلا راستہ اپنے رب سے توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہ ناجائز قرض جو ہے نہیں لوں گا میں. وہ دوسری بات صبح شام کے اذکار میں ذکر پڑھتے رہو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. آپ دیکھیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، آہستہ آہستہ بہادر بھی آئے گی، بخیلی بھی جائے گی، اور قرض کا غلبہ بھی انشاءاللہ ایسے چلا جائے گا. وَقَهْرِ الرِّجَالِ، جو قرض دیتے پھر وہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، قہر کرنے والے ہو جاتے ہیں، آئے دن تانے مارتے رہتے ہیں. اور یہ بیچارہ مقروض تو ویسے ہی ہوتا ہے، قرض کے غلبے ویسے دبا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے قہر کے نیچے بھی آ جاتا ہے، اور اس کی باعث میں کوئی عزت باقی نہیں رہتی. اور بعض لوگ ناجائز ظلم کرتے لوگوں پہ، قہر رجال سے مراد صرف قرض کے تعلق سے نہیں بلکہ ظالم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں. لوگوں کی ظلم کے شر سے محفوظ ہونا ہے تو یہ مسنون دعا، پیاری دعا پڑھا کرے صبح شام کی اذکار میں. اور آخر میں یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، سے مسلم کی روایت میں. یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے جس میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے ان فتنوں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی ہے. باطن فتنے ہیں، ظاہر فتنے ہیں، باطن فتنے سے جو شرک ہے فتنہ ہے، باطن فتنہ ہے، اور دلوں کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں سب باطن فتنوں میں آتے ہیں، اور جو باطن فتنے ہیں یہ ان کا اثر ظاہر ہو بھی جاتا ہے جتنے بھی ہو. جیسے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے چار چیزوں سے، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اس علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو فائدہ مند نہ ہو، جس کا فائدہ نہ ہو. جادو سیکھنا ایک علم ہے، اس کا کیا فائدہ؟ نقصان ہی نقصان ہے، کفر ہے. ہر وہ علم جو انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، وہ اس میں شامل ہے. بعض علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہے عالم ہے، ریاکاری کے لیے، یہ ان کے لیے ایسا عذاب بن جاتا ہے، کوئی نفع نہیں دیتا بلکہ نقصان کا باعث ہوتا. اپنی نیت درست کریں، اخلاص کی بنیاد پر علم حاصل کریں اور علم کا راستہ اختیار کریں. اخلاص اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جس نے بھی طلب علم میں قدم رکھا ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوا ہے. الغرض نعم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، اور ایسے دل سے اللہ کی پناہ جس میں خشوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتا ہے، کہاں سے دل میں اترتی نہیں، دل میں اثر نہیں ہوتا. فلمی ڈرامے دیکھتے ہوئے اس کے آنسو تو نکل آتے ہیں. کوئی ایسا قصے یا کہانی سنتا ہے غمگین تو رو پڑتا ہے یا رو پڑتی ہے. اکثر عورتیں روتی رہتی ہیں بیچاری، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آنسو پہنچ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا اثر دل میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا دل ہے جس میں خشوع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے. اور دل میں نرمی نہیں ہے، خشیت بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، خشوع بھی نہیں ہے. اللہ کے کلام سنتے دل نرم ہو جاتے، موم ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں فرق نہیں پڑتا. کیونکہ دل ہر چیز سے ڈرتا ہے، دل میں ہر چیز کی جگہ ہے، دل میں ہر چیز اثر کرتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے. پتہ نہیں کیسا دل ہے یہ. اللہ ہم سب کو محفوظ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے دلوں سے پناہ دے. اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع. پتہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کبھی بھرتی نہیں ہے، ایسی نفس جو ہمیشہ مانگتی رہتی ہے. ایسی نفس ہے جتنا بھی اسے دیا جائے تب بھی کم ہے. مال کہاں سے کوئی لمٹ نہیں ہے، حلال سے ہے، حرام سے، بس مال آنا چاہیے، ہڑپ کرنا چاہیے. سگا بھائی ہے، سگا باپ ہے، چھوڑتا نہیں ہے. شدید حرص ہے مال پر، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. کیوں؟ نفس رکتی نہیں ہے، کوئی چیز روکتی نہیں اس نفس کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سودی کاروبار میں آگے آگے ہوتا ہے، زمین کسی بھی ناجائز، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے، حرام کمائی میں سب سے آگے ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنے میں آگے ہوتا ہے. کیوں؟ نفس بھرتی نہیں ہے، جتنا ملے کم ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے مال واللہ عذاب ہوتے ہیں، واللہ عذاب ہوتا ہے. تھوڑا سا کہیں کوئی کسی کاروبار میں کمی ہو گئی تو مرنے کو دوڑتے ہیں، دل کے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ بھی مال اللہ نے دیا ہے، تاجر ہے، جو تاجر اب اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، حلال کماتے ہیں، تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو اسے یقیناً یقین ہوتا ہے دل سے جس نے دیا تھا اس نے آزمایا ہے اور لیا ہے، جب دے گا تو اس سے بڑھ کر دے گا. دل مضبوط ہے، ایمان سے بھرے دل ہے. اس بھرے دل کو دیکھیں جس میں شر ہی شر ہے، نفس کو کوئی چیز کافی نہیں کرتی. ومن نفس لا تشبع، کھانے کو بیٹھتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے. بعض لوگ کھاتے رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ کسی قریبی ملک سے کچھ ڈاکٹر آئے تھے، شاید گاؤں میں بیچارہ رہتا تھا، فائیو سٹار ہوٹل میں کھانا تھا اس کا. کہتے یار جب بھی جاتے ہیں بیچارہ کھانا کھاتا ہے رکتا نہیں ہے، اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے، پھر واپس جب ہم اپنے روم میں واپس آتے ہیں تو بیچارہ الٹیاں کرتا ہے. تو ہم نے کہا یار تم کرتے کیا ہو، اتنا زیادہ کھاتے کیوں ہو، پھر تمہاری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. کہتے سیدھی سی بات ہے، ایسے کھانے کبھی دیکھے نہیں تھے میں نے، اب چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اب اتنی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہیں، کبھی دیکھے نہیں تھے. میں روکنے بڑی کوشش کرتے ہوں کہ نفس رکتی نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا یار یہ دعا پڑھا کرو، من نفس اللہ تشبع. یہ کہو کہ یعنی یہ دعا جو ہے الغرض، یعنی یہ دعا واللہ بڑی عظیم دعا ہے. اگر آپ کی نفس کی چیز پر مائل ہوتی ہے، بعض لوگ دل نہیں بھرتے، چار بیویاں ہیں پھر بھی عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں. کیوں؟ نفس لا تشبع، رکنے کا نام نہیں لیتی. سبحان اللہ. اور پھر یہی واللہ یہ عذاب ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الغرض. اور آخر میں ومن دعوة لا يستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ خلل ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا. تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حرام کمائی یہ سبب ہے دعا کا عدم قبولیت کا. غفلت سے دعا کرنا، دعا مانگنی ہے یا زبان پہ دعا ہے اور عقل کسی اور جگہ پہ، یا موبائل فون میں میسج بھی دیکھ رہے ہیں دعا بھی مانگ رہے ہیں، یہ کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو من قلب غافل اللہ، جو اس دل سے دعا کرتا ہے اپنے رب سے جو غفلت میں ہو، لہو میں ہو، مصروف ہو کسی اور چیز میں. اور اسی چیز میں، اسی طریقے سے شرک ایسی، نعوذ باللہ، ایسی چیز ہے جو ہر عمل کو اکارت کر دیتی ہے. دعا عبادت ہے، شرک کرنے والا جب غیر اللہ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کے جو ہے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی تو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر فتنے سے ظاہر و باطن فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.